تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 21 سے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. اور جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت سے اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی تو وہ فوراً مکر و فریب کرنے لگتے ہیں ہماری آیتوں میں. فرمائیے کہ اللہ زیادہ تیز ہے اس فریب کی سزا دینے میں, بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قلم بند کر رہے ہیں جو فریب تم کر رہے ہو. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. لفظ ازقنا ذال واقاف اس کا روٹ ہے, ذوق اسی سے لفظ ذائقہ ہے اردو میں جو ہم بولتے ہیں, اس کا معنی ہوتا ہے چکھنا. لیکن مجازن, مجازن کیا ہوتا ہے, ایک سیکنڈ میننگ کہہ لیں, یعنی کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک معنی ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو کسی دوسرے مفہوم میں بھی پیش کیا جاتا ہے. تو مجازن یہ رحمت, نعمت اور عذاب کو چکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہاں بھی اس کا معنی مجازی ہے. حقیقی معنی کیا ہوتا ہے کہ واقعی کوئی لیتا اور یوں زبان پہ رکھ کے چکھتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چکھنے کا جو ریسیپٹر ہے وہ زبان کو بنایا ہے. ٹیسٹ برڈس جو ہوتے ہیں وہ زبان پہ ہوتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسے نہیں چکھی جاتی کہ زبان پہ رکھی جائیں, بلکہ ہماری اردو کی زبان میں بھی یہ جملہ بولتے ہیں کہ اچھا پھر مزہ چکھ لیا, اچھا پھر میری بات نہیں مانی تو پھر سزا ملی نا. تو بالکل وہی معنی ہیں ادھر. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ, اور جب ہم لوگوں کو چکھاتے ہیں. الناس سے مراد اگر ٹیکس کے اعتبار سے دیکھیں تو مکہ والے ہیں, اور اگر اس کو عمومی انداز میں دیکھیں تو پوری دنیا والے ہیں. ہوا کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کر کے جانے کے بعد مدینہ میں جب آپ چلے گئے تو مکہ میں ایک قحط آیا تھا, اور اس نے ان کو خوب اللہ کی یاد کروا دی. اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت واقعی وہ اپنے آپ کو بہت بے بس سمجھنے لگے, اتنی زیادہ نکاہت طاری ہو گئی کہ اس کے بعد آسمان کو جب یہ دیکھتے تھے تو وہ دھواں دکھتا تھا کمزوری کی وجہ سے. جانوروں کی کھالیں تک ان کو کھانی پڑی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو تبوک کے راستے میں کانٹے اور تھور نہ کھا سکے ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی سزا دلوا دی کہ تم بچ نہیں سکتے مصیبتوں سے, کیونکہ عموماً انسان اللہ کے راستے سے اسی لیے ہٹتا یا ہٹاتا ہے کہ دنیا کو خوبصورت کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جب لوگ اپنی خوشی سے اللہ کا راستہ قبول نہیں کرتے, جب اللہ کے راستے کی مشکلات سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو بچتے وہ پھر بھی نہیں. اب ہوا کیا کہ جب اس طرح کی کیفیت ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا اور بہت رشتہ داریوں کے واسطے دیے, کہا کہ آپ ٹھیک ہیں, آخر تو ہم آپ کے رشتہ دار ہی ہیں. تو قصہ مختصر یہ کہ پھر اللہ کے نبی کی دعا سے وہ قحط دور ہو گیا تھا. لیکن جوں ہی رحمت ملی دوبارہ ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہوا تو کہنے لگے یہ تو ہمارے بتوں اور ہمارے بزرگوں کے تو پھیل آیا ہے, اور یہ اس کی وجہ سے آیا اور یہ اس کی وجہ سے آیا. اور قحط کے دور ہونے کے بعد اس ساری چیز کا جو کریڈٹ تھا وہ اپنے بتوں کو دینے لگے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کتنا تھوڑ دل ہے, کتنا جھوٹا ہے, اور کتنا اپنی باتوں کو پلٹ جاتا ہے کہ آج جن باتوں پہ دعوے کر رہا ہوتا ہے کل آنے والے وقت میں اسی بات کو بھول جاتا ہے. کیسی عجیب کیفیت ہے اس انسان کی کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, ہم اس کو رحمت دیتے ہیں. رحمت کا معنی آپ عمومی طور پہ دیکھیں تو آپ کو کئی مختلف معنوں میں دکھ جائے گا. رحمت سے مراد صحت بھی ہے, خوشحالی ہے, بارش ہے, اور آخرت میں جب یہ رحمت ہوگی تو یہ جنت کی صورت میں ہوگی کہ جب بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمتیں دے دیتے ہیں, فراخی دیتے ہیں, ان کا رزق اچھا ہوتا ہے, ان کی معیشت کے سامان مل جاتے ہیں, ان کو دنیا میں چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں, تو اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہ کب ہو؟ جب من بعد ضرر, ضرر کے بعد, تکلیف کے بعد. ضرر سے مراد یہاں رحمت کا اپوزٹ ہے یہ ویسے تو, لیکن ہر رحمت مثلا صحت ہے تو پھر ضرر کیا ہوگا؟ بیماری. بارش اگر یہاں رحمت لی جائے تو ضرر کیا ہوگا؟ قحط. یعنی ہر نعمت کا اپوزٹ, خوشحالی ہے تو تنگ دستی, صحت ہے تو بیماری. یعنی جب بھی کسی کو کوئی تکلیف آئے تو سوچے مست ہو, جو اس کو لگی تھی, چھوئی تھی اس کو. مس سامیم سین سین اس کا روٹ ہوتا ہے, تا نہ سمجھیے گا, کیونکہ تا اس میں مؤنث کی ہے، اس کو لگی تھی. مس سا چھونے کو کہتے ہیں، ضرر کے لیے عموماً یہ لفظ آتا ہے. اذا لہم مکرم فی آیاتنا، پھر ہماری ہی آیتوں میں مکر کرتا ہے، یعنی ہماری آیات کی غلط تعویل کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، آیتوں کو بھول جاتا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے لگتا ہے. ایک بہت ہی زیادہ نگیٹو ایٹیچیوڈ ان آیات میں دکھتا ہے. قوموں کی حالت کیا ہے کہ جب کبھی ان کے اوپر کوئی رحمت آتی ہے تو وہ اس کو اپنی طرف لیتے ہیں، اور ذرا کوئی مشکل آئے تو اس کو نبیوں کی طرف اور دین والوں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کتنے ناقدرے لوگ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری کی، تمہیں اللہ نے اس کی سزا میں قحط میں ڈال دیا، پھر اسی نبی کی دعا سے تمہاری وہ حالت تنگی کی دور ہوئی، لیکن اس کے بعد ہی تم نے پھر اللہ کے نبی کے راستے میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے، بدر، احد اور خندق اور اس طرح کے محاذ قائم کرنے لگ گئے. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم بار بار آزمائے جاتے ہو، بار بار اللہ تمہیں موقع دیتا ہے، اور اس کے بعد تم بار بار اپنے عہد جو ہے توڑ دیتے ہو. یہاں دیکھیے، اذا لہم مکرم فی آیاتنا کا لفظ جو آیا ہے، تو آیتوں کے ساتھ مکر عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، وہ طریقہ زندگی اختیار کیا جائے جو اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے. اور مکر کا لفظ ہوتا ہے کسی کو ہیلے بہانے سے کسی کام سے روک دینا. اب آیتوں کی بات پیچھے ہم کر چکے، تینوں قسم کی آیتوں میں مکر انسان کرتا ہے اپنے برے رویوں میں. مثلا قرآن کی آیتوں کا مطلب تو ہوتا ہے تعویل کر لیتا ہے، اس کو پسے پوش ڈال دیتا ہے. جو قرآن خانیاں شروع ہوئی تھیں کسی مشکل کے آنے پہ وہ ساری ختم، جو مسلح کھلے تھے وہ سارے بند، دھول پڑنے لگتی ہے دین کی کتابوں پہ، تسمیاں ادھر ادھر کھونے لگتی ہیں، عملی زندگی جو ہے وہ اس اسلام کے ان آیتوں کے بالکل مخالف ہونے لگتی ہے. قرآن کے ساتھ جڑے تھے کہ چلو کوئی مشکل آئی بھی ہے، چلو کوئی کام نہیں، لیکن جو ہی ذرا خیر آئی، خوشحالی آئی، جاب لیس تھے تو قرآن کی طرف آ گئے، جاب ملی تو قرآن چھوڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق کرنے لگے کہ شاید اللہ کا دین ہے ہی ناکارہ اور بیکار اور ناکام انسانوں کے لیے. مصروف لوگ اس کی طرف آئے ہی نہ، خوشحال لوگوں کا کیا کام ہے اس اللہ کے کلام کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ مکروں فی آیاتنا سے مراد دوسری آیتیں لی جائیں، کائنات کے اوپر غور کرنا، تو انسان کی دوڑ دھوپ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، پھر ایسے کام کرتا ہے، ایسی چیزوں کو پیش کرتا ہے کہ جس سے دنیا جو ہے وہ پلیوٹ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو خوبصورت طریقے سے بنایا لوگوں کے گناہوں سے، وہ دنیا گندی ہونے لگتی ہے. ہر بندہ اس کو سوچ سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس کے گناہوں کی وجہ سے زمین پلیوٹ ہو رہی ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کوئی سکلز دیتا ہے، لیکن وہی سکلز لوگوں کو تکلیف دینے والی ہوتی ہیں. بس آپ دیکھیے کہ جب کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھا دماغ دیا، اسی دماغ سے انہوں نے دنیا کی تباہی کے منصوبے بنا دیے. اللہ نے ہتھیار دیے اور انہی ہتھیاروں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر آج خون ریزیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو کہا کہ مکرم فی آیاتنا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جس کے بعد لگتا ہے کہ واقعی اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل بیکار ہو گئی. اور اگر ہم آیتوں کی تیسری قسم یعنی اپنے انفس پہ غور کرنا، تو یہ بھی دیکھ لیجیے، جب انسان اکیلا ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، تو بڑی آہیں بھرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کیوں پیدا ہوئے، ہائے موت آ جائے گی، ہائے جانا ہے. دنیا کی حقیقت دکھتی ہے، کوئی مرتا ہے اس گھر میں دیکھے، اس دن بہت لوگ اپنی موت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی خوشحالی آتی ہے پلٹ جاتا ہے. کہا کوئی بات نہیں، قل اللہ اسرع مکرا، اللہ تو تیز ہے فریب دینے میں، مکر میں. اللہ تعالیٰ کے لیے جب لفظ مکر آتا ہے نا، تو یہ تدبیر کے معنوں میں آتا ہے اور جوابی کاروائی کے معنوں میں آتا ہے، اچھے معنوں میں. اور یہاں اصل میں عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، باب مشاکلہ، پیچھے بھی آپ کو شاید بتایا تھا، جو خادعون اللہ و ہوا خادعہم میں آتا ہے یہ لفظ، کہ جو کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کے جواب میں وہی کام کہا جاتا ہے. بس اب وہ مکر کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ مکر نہیں کرتے، لیکن ان کی بات کے جواب میں کہا کہ اچھا ہمیں بھی پھر مکر کرنے آتے ہیں اور تمہارا یہ معاملہ ہمیں پتہ ہے. تاریخ میں دیکھ لیجیے اس کی مثالیں، قوم موسیٰ کا حال کیا ہوا، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ڈراوے آتے تھے، سات قسم کے عذاب آئے فرعون کے دور میں. ہر بار موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے فادعوا لنا ربک، اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہماری مصیبت کو دور کرتے، جب دور ہو جاتا تو دوبارہ پھر مکر کرنے لگتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اصحاب صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ کیسے ہوا، کہ جب انہوں نے ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑنی جائز سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں. آج صرف ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی سوچیں تو ہر طرف دکھے گا۔ جتنا لوگ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، بڑے سمجھتے ہیں، اتنا ہی ٹریپ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا جو ہے جس ڈپریشن کا اور فرسٹریشن کا شکار ہے، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے اسرا و مکرا ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ایک ایسے جال میں پرو دیتا ہے، ایسے لوگوں کے ارد گرد ایسا جال بن دیا جاتا ہے کہ خود اپنے بھی ان کے سانس رکنے لگتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کو ٹریپ کرنا چاہے، نعوذ باللہ، جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہے، پھر اللہ کی ذات تو اسے بدلے لینے میں بہت تیز ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ حرام کو حلال کر کے مکر کیے جاتے ہیں، کبھی بھولے بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی بے پرواہ بن جاتے ہیں اور کبھی بے دھڑک ہو جاتے ہیں۔ کیا کریں، پھر ہے ہی نہیں۔ کیا آپ نے کوشش کر لی؟ کیا آپ نے پوری کوشش کی اس گناہ سے رکنے کی؟ جب آپ نے نہیں کی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بس ایک خبر دے دو، کوئی پولیس کی ضرورت نہیں، کوئی سی آئی ڈی ان کو لیے کافی نہیں، بلکہ ایک بات بتا دو کہ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے مکر کر رہے ہیں، جو تم مکر کرتے ان کو لکھ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ سوچ جو بندے کو گناہوں سے روکتی ہے کہ میرا بولا ہوا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، میرا بولا ہوا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ انسان سوچ کے بولتا ہے، نپا تلا بولتا ہے، بیکار باتیں نہیں کرتا۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنی باتوں کو چیک کرنا چاہے کہ میری بات اچھی ہو، تو یقین کریں گھر والوں کو ایک موقع دیں کہ گھر میں کہیں بھی کوئی ریکارڈر پلے کر دیں، اور آپ بالکل نارمل جیسے عام زندگی میں باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں، کبھی چیختے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، وہ ریکارڈ کر دیں، اور اکیلے میں پھر دیکھیے گا، کیونکہ کسی کے سامنے آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ اتنی شرم آئے کہ آپ کو اپنی حرکتیں دیکھ کر آپ کہیں گے میں اتنے برے طریقے سے دھاڑتی ہوں، میں ایسی لگتی ہوں، اور کبھی ویڈیو بنا کے اپنی دیکھیں، نیچرل، بالکل کوئی آپ کو نہ پتا ہو۔ کیونکہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا، تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت کانشیس ہو جاتے ہیں۔ شادیوں میں جب پتہ چلتا ہے کہ کیمرہ مین کا رخ ہماری طرف ہے، تو لوگ بالکل سیدھے ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جب انسان بالکل اپنے آپ کو نارمل رکھے، ویڈیو اپنی بنائے یا اچانک اس کی کو بنا لے، میرا نہیں خیال کہ دوبارہ دیکھ سکے، پھر انسان اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اور کچھ نہیں، یہ دونوں کام کر سکتے تو ایک اور کام کر لیجئے، اپنے گھر والوں میں کسی ایک کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو کہیں ٹھیک ہے تم مجھے نوٹ کیا کرو، میں تمہیں نوٹ کروں گی، میں کیا بولتی ہوں، میں کیسے بولتی ہوں، میں کیا حرکت کر رہی ہوتی ہوں، تم مجھے بتاؤ۔ آپ یقین کریں ایک مہینے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم جب اپنے آپ کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں نہیں ہم نہیں بدل سکتے، اب اس عمر میں کہاں بدلیں گے، اس عمر میں جوان ہونے کی ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں، اپنی خوبصورتی کو قائم رکھنے کی ہم کوششیں کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنی عادات کو نہیں بدل سکتے؟ بالکل بدل سکتے ہیں۔ تو یہ سوچ انسان کو سیدھا کر دیتی ہے کہ میری باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ یہاں لفظ رسول آیا ہے، تو رسول رسول کی جمع ہے، فاول کا وزن ہے، جسے بھیجا ہو۔ اصل میں یہاں رسول سے مراد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ کرامن کاتبین، جو کہ فرشتے ہمارے نام اعمال لکھتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 10 میں بھی یہی بات آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی دنیا فراخ کر دے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، تو وہ شخص فریب خوردہ ہے، دھوکہ کھایا ہوا ہے، ڈیسیوڈ پرسن ہے، ٹریپڈ پرسن ہے۔ اللہ کی ذات دنیا میں مختلف مواقع لا کر ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھو میں ایک زندہ خدا ہوں، خوشی غم، آج خوشی کل غم، یہ دونوں آزمائشیں، اور جو نہ خوشی کو امتحان کا پرچہ سمجھے نہ غم کو امتحان کا پرچہ سمجھے، تو پھر ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ مزید نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ پچھلے سبق سے اس کا ربط ہے بیسیکلی، کہ کیسے اللہ تعالیٰ کائنات میں انسانوں کے لیے مختلف انتظامات کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ بندے کی بندگی ہے، عاجزی ہے۔ فرمائے ہوواللذی، وہی تو ہے وہ ذات، اللہ کی ذات، جو کیا ہے، یسیرکم فی البر والبحر، جو تم کو چلاتا ہے، سیر کرواتا ہے۔ یسیر وہی لفظ ہے جس اردو میں سیر ہے، سیر و سیاحت، اسی سے سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے فسیر فی الارض، وہ بھی یہی لفظ تھا، سیر کروانا، چلنا چلانا۔ ایک سیر ہوتی ہے جسمانی، جیسے ہم فزیکلی چل کے کرتے ہیں، بیٹھ کے کرتے ہیں، گاڑیوں میں کرتے ہیں۔ ایک سیر ہوتی ہے ذہنی، آپ یہیں بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور آپ ساری چیزوں کی سیر کر لیتے ہیں، تو یہ دونوں طرح سے ہو جاتی ہے۔ سوچ کی سیر ہوتی ہے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہاں کھو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کی سیر ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی غور تو کر کے دیکھو کہ میں نے تمہیں موونگ بنایا، تم چھوٹی سی مخلوق تھے، اگر تمہیں ایک ہی جگہ گاڑ دیا جاتا تو تمہارا کیا حال ہوتا، تم بالکل اپنے آپ کو بے بس پاتے، لیکن اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں چلنے کا موقع دیا، فل بری ول بخری، کبھی خشکیوں میں چلتے ہو، کبھی سمندروں میں چلتے ہو، تمہاری زندگی کیسی ہے؟ آپ دیکھیے کہ اگر سمندروں کے سفر نہ اللہ تعالیٰ بندے کے بس میں کرتا تو یہ دنیا 7 ٹکڑوں میں بڑھ چکی ہوتی، ہر بر اعظم ایک اپنی جگہ پہ ہوتا، نہ کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا، سارا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس فلاپ ہو جاتا، ایک جگہ کی کراپس اتنی زیادہ ہیں وہ استعمال کے بعد ضائع ہوتی رہتی کیونکہ کوئی سامان ہی نہیں تھے جہاں سے لوگ دوسری طرف جائیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیوں دیا۔ اب ہوا کیا کہ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، فلک کشتی اور کشتیوں دونوں کے لیے آتا ہے، بیسیکلی یہ اسم جمع کے لیے بھی آتا ہے اور اسم جنس ہے، مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے یہ لفظ، جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو سفر کے لیے، پھر کیا ہوتا ہے، وہ جرئین بہم بریحن طیبۃن، اور چلتی ہیں مسافروں کو لے کر موافق ہوا کی وجہ سے، یعنی جرئین کا نون جو ہے نا یہ مؤنث کا ہے، جس طرح تا مؤنث کی ہوتی ہے نا اس طرح نون بھی مؤنث کا ہوتا ہے، اور یہ وہی لفظ ہے جو ہم بار بار پڑھ چکے، تجری من تحتہا الانہار، جاریہ لڑکی کو بھی کہتے ہیں اور کشتی کو بھی عربی میں کہتے ہیں، جاری پانی اردو میں بھی بالکل یہی لفظ آتا ہے، تو یہ جاری یعنی یہاں مراد جرئین بہم، چلتی ہیں ان کو لے کر، ہم کون ہے، انسان مسافر، کس طرح چلتی ہیں کشتیاں، بریحن طیبۃن، موافق ہوا، خوشگوار ہوا کے ذریعے، اگر ہوا نہ ہو تو کشتیاں نہ چلیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی خاص طور پہ بات بانی کشتیاں جن کے اوپر ایک فلپ سا لگا ہوتا تھا، ہوا کے رخ پہ خود چلتی ہیں، کوئی پیٹرول اس میں نہیں ہوتا، کوئی گیس، کوئی انجن نہیں ہوتا، ہوا جدھر جاتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، بلکہ میں نے جو سفر کیا ایک شپ کا تو اس میں بھی رات کو بہت ہی جہاز ہل رہا تھا، تو کسی نے بتایا کہ رات کو کیوں زیادہ ہلتا ہے کہ یہ اس کا انجن بند کر دیتے ہیں، صرف آگے سے اس کا جو سٹیئرنگ ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ پیٹرول سیف ہو، اور اس کی وجہ سے ہوا کے رخ پہ جل رہا ہوتا ہے نا، ہوا اس رخ کی ہوتی ہے اور ہوا کے تیز اور کم ہونے کی وجہ سے جہاز جو وہ ہل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کر کے انسان دیکھے اتنا بڑا سمندر اور اس کے اندر کیا کچھ ہے، کیسے اس کے اندر کھڑا کیا ہوا ہے، اور عام طور پہ ہوا صحیح ہوتی ہے تو چل رہا ہوتا ہے، بہت اچھا چلتا ہے، وہ فریحو بھی ہا، پھر وہ خوشیاں مناتے ہیں، پھر وہ مسرور ہونے لگتے ہیں، وہاں گیملنگ کرتے ہیں، وہاں سٹے بازی کرتے ہیں، وہاں اپنے آپ کو سن بات کے نام پہ بالکل لباس سے آزاد کر دیتے ہیں، جو گناہ کرنا ہے اس میں کر لو، جو خرابی کرنی ہے اس میں کر لو، آج کے دور کا تو بیسٹ شغل ہی یہ بن چکا کہ فارغ ہوئے تو کروز پہ چلے جاؤ اور وہاں مادر پدر آزاد ہو جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کیا ہوا، کب تک بھاگو گے، پھر کیا ہوا، جا تھاری ہو ناصف، پھر ایک تندو تیز ہوا آتی ہے، آصف اصفا سے ہے، توڑنے والی ہوا، طوفان کے معنوں میں تھنڈر اسٹارم کہہ لیجئے، بہت زیادہ تیز ہوا آتی ہے اور وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پاتے بلکہ وہ ان کو لے کے اڑاتی ہے، وجاہم الموج من کل مکان، اور چاروں طرف سے موجیں آنے لگتی ہیں، جہاز کب ڈوبتے ہیں، جب ساری موجیں جمع ہو کے جہاز کے اوپر آنے گرتی ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ گھیر لیے گئے، پکڑے گئے، اب یہاں سے بچ کے نہیں جائیں گے۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، کہاں گئی وہ فریحو بھی، کہاں گئی وہ مستیاں، کہاں گئی وہ اکڑ، کہاں گئے وہ کھیل کھلونے جو وہاں چل رہے تھے، وہاں فطرت کے اوپر آ گئے، اس وقت انسان کی فطرت پہ پڑے ہوئے پردے اترنے لگتے ہیں، پھر کیفیت کیا ہو جاتی ہے، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ پکارنے لگتے ہیں اس وقت اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، عبادت کو، یہاں دعوی کا لفظ دعا کے لیے بھی ہے، اصل میں تو دعا ہی کے لیے ہے، اور مخلصین لہ الدین یعنی بالکل اس کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ کچھ مشکل لفظ اینڈ پہ آپ کو بتاتی ہوں، صرف مفہوم سمجھ لیجیے آیت کا، کہا کہ اس وقت فطرت پہ لگے ہوئے پردے ہٹے اور اب خالص ہو گئے اور بالکل اللہ یاد آ گیا، یہ آگے سے جملہ ہے ان کا، اس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں یا کوماس میں کر لیں، کیا بولتے ہیں، لائن انجیتنا من ہذہ، اگر تو نے ہم کو اس سے نجات دی، بچا لیا، کسے ریح و ناصف ان سے بچا لیا، اگر ایسے ماں وقت میں اللہ تو نے ہمیں بچا لیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم شکر کرنے والوں میں ہوں گے، بہت شکر کریں گے، تھینک فل ہو جائیں گے، بہت تیری بات مانیں گے۔ مصیبتوں کے جب بادل گھر جاتے ہیں، غم اور اندھوں کے اندھیرے پھیل جاتے ہیں، تو سارے مصنوعی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دل مایوس ہو جاتا ہے، نا امیدی کے طوفان میں ان کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے، ڈولنے لگتی ہے، تو آنکھیں کھلتی ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا ہم انکار کر رہے تھے، ایک ایسا شخص ہے جو ہمیں دن رات اسی کی طرف بلا رہا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے دامن رحمت میں سر چھپانے کے سوا آج کوئی چارہ نہیں، جس کی آج تک نافرمانی کر رہا تھا، اس وقت کوئی یاد نہیں آتا، کوئی اس وقت مشکل کشا، غوث اعظم، قطب، جد، کوئی یاد نہیں آتا، کوئی خواجہ خضر، کشتی نواز، کوئی یاد نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہم کو بچا دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، بڑا شکر کروں گا، پکے وعدے کرتا ہے کہ آج کے بعد اگر بچ کے واپس گیا تو بس میری زندگی تیرے نام پہ، تیری حمد و ثنا کے گیت گاؤں گا، تیری طرف جاؤں گا، میری زندگی کا مقصد تیرا ہوگا۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ فلم من جا ہوں، پھر جب ہم نے اس کو بچا لیا، فلم من جا ہوں، بس جب اس نے ان کو بچا لیا، کس نے؟ اللہ نے۔ اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اس وقت وہ ناحق قسم کی سرکشیاں کرنے لگتے، اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے سرکشی کا، کہ پھر اللہ ہی نافرمان ہو جاتے ہیں، پھر ہر وہ کام کرنے لگتے ہیں جو کرنا ہے، کفر اور شرک سے لے کر بدعت اور گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ تک سارا کچھ کرنے لگتے ہیں۔ یہ حالت انسان کی، کتنا انسان تھوڑ دل ہے، کتنا نہ شکر ہے، کا کر لو، کتنے دن کرو گے؟ یا ایہا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال تو تم پر پڑے گا، کسی اور کے اوپر تھوڑی پڑنا ہے، کر لو جو کرنا ہے، موج کرو، مستی کرو، تم اپنے آپ کو فن کے نام پہ انسانیت کے درجے سے گرا کر شیطنت پہ لے آؤ، شوق سے کرو، بغی کرو، سرکشی کرو، جو مرضی کرو، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ سرکشی تمہارے خلاف پڑے گی، آخر تمہیں اسی کی وجہ سے ہلاک ہونا پڑے گا۔ اور رہ گئی بات ان مستیوں کے نتیجے میں دنیا کی زندگی کا فائدہ، تو کوئی بات نہیں، متاع الحیات الدنیا، لطف اٹھا لو دنیا کی زندگی کا، کتنے دن جیو گے، کتنے دن کھاؤ گے، کتنے دن اللہ سے بھاگو گے، کتنے دن فائدے اٹھاؤ گے؟ جب کشتیاں ڈوبتی ہیں اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ ایک ذرا اور سپ لے لوں، جب ٹائٹینک ڈوبا تو کسی نے نہیں کہا کہ ذرا تھوڑا ایک اور جام لگا لوں، تھوڑا سا اور مستی کر لوں، تھوڑا سا اور ڈانس کر لوں، ثم الینا مرجعکم، پھر تم کو لوٹنا ہے ہماری طرف، پھر پلٹنا پڑے گا تم کو ہماری طرف، فننبیوکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تم کو خبریں دیں گے کرتے کیا تھے، کیا مستیاں تھیں، کیا خرمستیاں اٹھائی بھی تھی تم نے، پھر ہمارے سامنے تم کو کھڑا ہونا پڑے گا، سوچ لو تم اپنی زندگی کا حال۔ کہتے ہیں کہ ٹائٹینک جب ڈوبا تھا تو اس پہ کوئی ایتھیسٹ نہیں تھا، کیوں؟ کہ اگر کوئی بھی ایتھیسٹ ہوتا تو اس کو پتہ چل جاتا، اس وقت ایتھیسٹ کیوں نہ کوئی رہا، دہریت جو ہوتے جو خدا کو نہیں مانتے، کہ اگر کوئی تھا بھی تو اس کا سارا عقیدہ بدل گیا، کہ اس وقت تو سب کو خدا یاد آتا ہے، لیکن افسوس کی بات اور دکھ کی بات ہے کس طریقے سے لوگ نصیحت نہیں لیتے۔ ٹائٹینک کا نام چونکہ لیا میں نے، تو یہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ جہاز ڈوبا تھا، 19th century کے بالکل شروع میں ڈوبا، اور کہتے ہیں کہ یہ جہاز جب بنا اور اتنا اسٹرانگ تھا کہ جو بھی تھا اس نے کہا کہ گاڈ بھی اس جہاز کو نہیں ڈبو سکتا، اتنے کفری اس نے جملے بولے۔ جب چلا تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے جو چلانے والے نظام تھے ان کو کچھ ان کے سگنل آنے لگے، اور اس کے بعد پھر ایسا ڈوبا کہ اس کا نشان بھی نہیں ملا، اور اس کے بعد کئی سالوں کے بعد 19th century کا جو لاسٹ ٹیرا گزرا ہے اس کے اندر یہ ملا۔ تو اس وقت جب ملا تو اس کے اندر اس کے جو فگرز نکلے، یہ بات تو آپ سب نے کئی بار پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن جس چیز نے مجھے اور زیادہ حیران کر دیا وہ کیا ہے، کیا وہ جہاز ڈوبا پھر اس کے بعد اسی پہ فلمیں بنی، اسی کے ہیرو ہیروئنز کے تصویروں کے بیگ لڑکیوں کے میں نے ہاتھوں میں خود دیکھے۔ اب دیکھیے کہ جب قومیں نصیحت کی غذا نہیں لیتی نا، تو وہ ڈوبنے والوں کی ڈوبنے سے بھی نصیحت نہیں لیتی، پوری ہیروئزم چلی، پوری اسٹیشنری کے اوپر ٹائٹینک اور اس کے ہیروز، اور اس کو بالکل ہیرو بنایا گیا، ऐसे लगता है कि नसीहत ना ली। लेकिन अभी चंद दिन पहले मुझे किसी ने ईमेल में एक जहाज की तस्वीरें भेजी कि जो इस वक्त नया जहाज बना है, और वो तो बन रहे हैं और भी बनेंगे, बनने में तो उस पर हमारी बहस नहीं, लेकिन उसका नाम उन्होंने टाइटैनिक 2 रखा है। और आप अगर देखें, दिल तो नहीं चाहता ऐसी चीजों को देखना और दिखाना, लेकिन मुझे देखते हुए जो एहसास हो रहा था कि वाकई इंसान नसीहत नहीं देता। और मैं उसको देख रही थी और मैं सोच रही थी कि कुछ और आप डुबोना चाहते हैं। अल्लाह को चैलेंज करने की कैफियत है ना, आप फील करें। देखिए, जब बंदे में शर्मिंदगी होती है ना अपने किसी काम पे, के बाद वो कभी भी उस चीज को अपनी जिंदगी में ये नहीं ले लेता कि मैं गलत काम कर रहा हूँ या सही। वो कहता है अच्छा मौका मिला तो फिर करके दिखाऊंगा। ये एक सोच है, ये वो कैफियत है। अब जो बना होगा उसमें उससे पहले से ज्यादा लग्जरी के सामान, उसमें और ज्यादा फखाशी के निजाम, और लोग देख रहे हैं और खुश होके देखेंगे क्योंकि ये चीजें तो वो मौजूद हैं हमारे अंदर कि जिसको हम अपनी जिंदगी में लेते हैं। तो असल बात यह है कि इंसान को अल्लाह के साथ फिर भी काम पड़ सकता है। लोग किस तरीके से नसीहत नहीं लेते। और आप देखिए कि हम तो कहते हैं ये मक्का वालों की आदत थी, जब कश्तियों में बैठते थे तो फिर बड़े खुश होते थे, जब मुश्किल में फंसते थे तो फिर अपने बुजुर्गों को बुलाने लगते थे। लेकिन आज के इंसान का क्या ये हाल नहीं है? आज भी आप जब हवाई जहाज में बैठे होते हैं और जरा सा एयर गैप आता है तो जहाज थोड़ा सा हिलता है तो क्या दिल की कैफियत होती है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम लोग तो उस वक्त फौरन अल्लाह को याद करते, पुकारते, दुआएं जो भी सिखाई गई वो पढ़ते हैं। ये वो लोग जिन्होंने अल्लाह को मानना पसंद नहीं किया या जिनका ख्याल है कि अल्लाह ताला का कोई ताल्लुक नहीं इन चीजों से, वो क्या करते होंगे उस वक्त? वो भी पुकारते हैं, वो भी कहते हैं हाय गॉड, बाय गॉड, गॉश, गॉड कहें या गौश के काम कर लेते हैं, वही बात उनके जहन में आती है। तो इंसान को अल्लाह से इतना दूर नहीं जाना कि उसकी वापसी की तरफ पलटने के रास्ते खत्म हो जाए। एक शेर भी है ना कुछ इसका कि इतना दूर ना जा पलट के घर आना है। हम सब अल्लाह से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ सकते। आज दुनिया में रहते हुए इंसान जो कुछ भी काम करता है, गलत करे सही करे, लेकिन अगर एक इंसान अपने आप को अल्लाह सुबहान तआला की नज़रों में भी बड़ा बनाना चाहता है तो उसकी दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और अगर नहीं करेगा तो फिर उसको अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करने का कोई भी अफसोस नहीं होना चाहिए, वो तो ज़ाया हो के रहेगी। कुछ मुश्किल अल्फाज इस आयत में जो आए उसका तذکرہ करूँगी। लफ्ज़ तैयबतन आया था इधर हमारे पास, तैयब से है, रीहिन तैयबा। तैयब कहते हैं हर चीज़ जो इंसान के मकसद और इरादे के मुवाफिक हो। ठीक है, तैयबा आमतौर पे तो पाकीज़ा चीज़ होती है, लेकिन मुवाफिक के मानों में भी आता है। हर एक की चीज़ फ़र्क होती है मुवाफिक, किसी को एक चीज़ हजम होती है, किसी को दूसरे को नहीं होती। तो यहाँ रीहिन तैयबा से मुराद ये है कि जहाज़ों को जो चीज़ मुवाफिक होती है। फिर उसके बाद आसिफन का लफ्ज़ जो है आइन स्वाद फा से है। आसफा भूसे को कहते हैं, भूसी जो गल्ला निकालने के बाद पीछे बचती है ना, ये लफ्ज़ बहुत मारूफ है। एक सूरत के अंदर हम पढ़ते हैं कासफिम माकूल, हाँ कि वो उनको खाए हुए भूसे की तरह। सिर्फ फील में आता है गालिबन, अलम तर कई फ़फ़ाला रब्बु कभी अस्हाबिल फील, अलम अजअल कई दहुम फी तदलील, वरसल अलैहिम तोयर नबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फजालहुम कासफिम माकूल। जी, तो कासफिम माकूल में जो असफ लफ्ज है ना, काफ तो तशबीह है ना, तो वो यही रूट है, टूटी हुई चीज को कहते हैं। तो आसिफ तोड़ने वाली हवा को कहते हैं। अब यहाँ एक हल्की सी चीज भी समझ लें कि बाज लोग नाम रखते हैं, ये लफ्ज हमारे उर्दू वालों को तो बहुत सोच के रखना चाहिए। मसलन आइन अलिफ स्वाद फा, आसिफ अगर रखेंगे ना तो इसका मानी तोड़ने वाला, अच्छा नाम नहीं है। अलिफ से पुकारे, अब हम लोग आइन का फर्क नहीं कर पाते, आइन और अलिफ का, हम कहते हैं आसिफ, आसिफ कहते हैं, तो वो गम खाने वाला। सूरत यूसुफ में पढ़ेंगे आप या असफा अला यूसुफ, हाँ तो बहरहाल इस नाम के ऊपर गौर किया जा सकता है। फिर इसके बाद इन्नमा बग़यिकुम का लफ्ज जो है बा गैन जा से है, चाहने के लिए आता है। बगावत का लफ्ज उर्दू में इसी से है। अगर इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें तो अदल से एहसान की तरफ जाने के लिए आता है, और अगर नेगेटिवली इसको इस्तेमाल करें तो सरकशी के मानों में आता है, बग़ैर हक के। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया तीन चीज़ें अपने करने वाले पर ही पलटती हैं, जुल्म यानी जो जुल्म करता है वो खुद उसी का शिकार हो जाएगा, फरेब جو کسی کو چکمہ دے گا وہ خود اسی کے فریب میں آئے گا، اور تیسری چیز دغا، دھوکا، کوئی بھی کسی کو دھوکا دیتا ہے وہ خود اسی کے لیے آتی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ انما بغیکم علی انفسکم، تمہارا ہر گناہ تمہارے اپنے اوپر پڑ رہا ہے، وہ تمہاری کسی بیماری کی صورت میں پڑے گا، تمہیں کوئی دکھ ملے گا، کوئی اولاد کا غم ملے گا، تمہارے جسم میں نہ چاہتے ہوئے کچھ دردیں نکل آئیں گی، تمہارا دل مسوسا جائے گا۔ ہماری ہر بیماری، ہماری ہر پریشانی، ہماری گاڑی کا خراب ہونا، ہمارے بلنڈنگ مشین کا خراب ہونا، کوئی بھی زندگی میں نقصان آئے تو فوراً اس حصے کو یاد کیجئے گا کہ میری کس بغی کا یہ وبال ہے کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، البغی، بغاوت، اور عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ حقوق کا ہوتا ہے نا خاص ہے، تو عین سے کر دیں تو عقوق ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ ماں باپ کی نافرمانی کے لیے آتا ہے۔ تو انسان کو اپنے حال کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ عموماً بغاوت کیوں کی جاتی ہے؟ کچھ فائدے لینے کے لیے، معمولی فائدے، اور کچھ نہیں۔ جوانی میں دل میں آتا ہے، ریڈ لائٹ توڑتے ہیں، چلو جاتے ہیں، رولز توڑتے ہیں، یہ بغاوت ہے نا۔ شوق ہوتا ہے، کریو ہوتی ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پیچھے رکھنے کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں شوق سے کرو، لیکن وہ کرو جو بھگت سکتے ہو، جو تمہاری زندگی میں تم برداشت کر سکتے ہو جو بوجھ، اس کو لے لو، اور جو نہیں کر سکتے اس کو دنیا میں چھوڑ دو۔ اور قطع رحمی اور سرکشی، یہ دو وہ گناہ ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں بہت جلدی ملتی ہے۔ کبھی بھی آپ پہ کوئی تکلیف آئے نا، تو اپنا محاسبہ کیا کرے کہ میں نے کہاں سرکشی کی ہے، میں نے کوئی ایسا کام ضرور کر لیا ہے کہ جس کی سزا شکر اللہ نے دنیا میں دی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے ہم کوئی غلط چیز کھا لیتے ہیں نا، تو غلط چیز کھانے کے بعد بعض دفعہ فوراً کیا ہوتا ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے، وومٹ ہو جاتی ہے۔ بظاہر یہ بڑی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی خیر ہوتی ہے اس میں؟ آپ کے سٹمک نے اس کھانے کو قبول کرنے سے انکار کر کے آپ کو موت سے بچا لیا، کیونکہ اگر وہ کھانا آپ کے جسم میں سے گزر جاتا تو بعض دفعہ ہلاکت کا سبب ہو جاتا۔ اللہ نے فطرتاً جسم ایسا نظام رکھا ہے کہ جو غلط چیز ہے اس کو باہر اگل دو۔ بالکل اسی طرح دنیا میں ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا ہماری بغاوتوں اور سرکشیوں کی وجہ سے، یہ رحمت ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کے اندر گرنے سے بچ جائیں، اور اپنے آپ کو خرابیوں سے بچا لے، اپنے آپ کو مشکلوں سے بچا لے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی کے اندر غور کر سکتا ہے۔ کوئی زندگی کا ایسا موقع یاد کیجئے کہ جس وقت آپ لوگوں نے سوچا ہو کہ آج کے بعد بس اللہ تعالیٰ کی بات کو ضرور مانوں گی، لیکن پھر چھٹ گئے۔ تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد اب ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ غور کرے، تدبر کرے، پیچھے زندگی کے آئینے میں جھانکے، کہاں کمی کی، کہاں بیشی کی، اور اب اس کو میں نے انشاءاللہ بدلنا ہے، اپنی زندگی کے اندر سے بغی اور سرکشی کو نکالنا ہے۔ یہ دنیا دنی، یہ چار دن کی دنیا، اس کے پیچھے جاتے ہو، ثم الینا مرجعکم، پھر پلٹنا تمہاری طرف ہے نا، جب آؤ گے ہماری طرف تمہیں پتہ لگ جائے گا تم کرتے کیا تھے۔ تو کیا بہتر نہیں ہے کہ آج خود ہی پلٹ جاؤ؟ ایک وہ مجرم ہے جس کو پولیس ہتھکڑیاں لگا کر لے جائے، سب کے سامنے رسوائی ہو، اور ایک وہ ہے جس سے جرم ہو جائے اگر کسی وجہ سے، تو فوراً آ کے عدالت میں جا کے یا تھانے میں آ کے اپنے خلاف بتا دے کہ میں نے یہ غلط کام کیا۔ دونوں میں بہت فرق ہے، جس کو پولیس لے جاتی ہے اس کے حساب سخت ہوتا ہے، اس کے ساتھ مشکل حالات ہوتے ہیں، لیکن جو خود آ جاتا ہے اس کو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آسان معاف کر دیں گے۔ اور توبہ جو ہے نا، اصل میں خود کو خود اللہ کے آگے پیش کر دینا ہے کہ اللہ جب تیری طرف آئیں گے تو لے جائے گا، تب توبہ ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ آج ہی کر دیتے ہیں، آج ہی راستہ بدل دے انسان۔ گناہوں پہ جمنا، بغی کا شکار رہنا، یہ ڈھٹائی، یہ اصل میں انسان کے یقین کی کمزوری کا نام ہے کہ اب اللہ ہر ایک اٹھا کر حساب دے گا، کوئی نہیں میرے سے نہیں لے گا، ایسے ہی بس۔ یہ مولویوں کی تو عادت ہے، نہ خود خوش رہتے ہیں، نہ دوسروں کو خوش رکھتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، نہ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں مضمون یہ ایک طرح کا سمٹتا ہے، آگے بات تھوڑی آگے جائے گی۔ یہی وہ آیتیں ہیں خاص طور پہ جس میں مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا اور بعد میں پلٹ جانا، کہ جنہوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کا دل بدل دیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے لوگوں کے لیے معافی کا اعلان تھا، لیکن چند لوگ تھے جن کو اشتہاری مجرم قرار دیا گیا کہ ان کو پکڑ کر، زندہ بھی پکڑو مردہ بھی پکڑو، ان کو پیش کیا جائے۔ ان میں اکرمہ کا بھی نام تھا۔ तब इन्होंने ये बात सुनी कि मेरी तो भी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो ये भाग गए, जान बचा के भागे, जद्दा के रास्ते से कश्ती में बैठ गए कि मैं हबशा की तरफ निकल जाता हूँ। ऐन समंदर के बीच में जब कश्ती फंसी तो तूफान आ गया, डोलने लगे। अब जो भी लोग उस कश्ती में मौजूद थे उस दौर के रिवाज के मुताबिक उन्होंने अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया, लात मनात उज्जा को भूल गए। इन्होंने कहा ये क्या बात है, कहने लगे नहीं इस पानी में वो नहीं आ सकते, यहाँ तो ऊपर वाला ही आता है। सोचिए जरा अकल की कमी कि क्या बुत भी कोई जो हैं वो कोई कश्तियों पे बैठ के आते हैं इनके, या खुदा भी ऐसे हैं। ये अकल पे पर्दे पड़ते हैं ना तो ये बेकार चीजें भी अच्छी लगती हैं। खैर उन्होंने कहा, कहते हैं कि जब ये बात मैंने सुनी तो यही तो वो अल्लाह का बंदा कहते हैं हमें कि लोगों जो पानी में नहीं आ सकते वो खुश्की में तुम्हारी मदद कहाँ करेंगे, और जो रब इन पानियों में तुम्हारी मदद कर सकता है वो खुश्की में भी करेगा। कहते हैं अल्लाह ने मेरा दिल खोल दिया, मैंने कहा अल्लाह आज इस तूफान से बचा दे, फिर मैं आगे नहीं पीछे जाऊंगा। और अल्लाह ने आप देखिए कि तूफान को थामा, और इकरमा जो थे आगे जाने की बजाय फिर उस कश्ती में गए होंगे, क्या होगा वापस आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हो गए। इनकी बीवी इनको लेके गई थी, बड़ा दिलचस्प वाक्य है इनके इस्लाम कबूल करने का। फिर जाके अल्लाह के नबी के सामने मुसलमान है अबू जहल का बेटा। सूरह तौबा की बार बार की आयत याद आ रही है कि इनके माल और इनके औलादे इनको काम ना देंगी। वो शख्स जिसकी दुश्मनी में अबू जहल ने जान दे दी, उसका अपना बेटा उसी शख्स का मुआविन बन गया, और बाद में फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा कारनामे किए। तो अल्लाह दिल खोलता है, ये जो हम पे गम मुसीबतें डिप्रेशन कभी आते हैं ना, तो असल में ये बंद दरवाजे खुलवा रहे होते हैं कि बगी को छोड़ो, सरकशी को छोड़ो और अल्लाह ताला की तरफ चलो, और फिर तुम्हें पता चलेगा। और आप देखिए कि ये वो चीज़ें जो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक की बुनियाद पे होती हैं। कई लोग ऐसे हैं, एक में नॉन मुस्लिम जो कन्वर्ट हुए उनका भी किस्सा पड़ रही थी, तो उनका भी हालात कुछ इसी किस्म के थे, किसी हादसे का शिकार हुए और उसके बाद उनका दिल बदला और चले गए। कल भी किसी ने एक ईमेल भेजा हुआ था कि कोई बहुत मारूफ शख्स हैं तो उनकी रिलेटिव्स में एक औरत मुसलमान हो गई हैं, तो उसकी जो बात लिखी हुई थी वो ये थी उन्होंने एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किया किसी मुल्क में, मुसलमान मुल्क में गई हुई थी, वहाँ स्पिरिचुअली कोई ऐसा मामला उनके साथ हुआ कि उनका दिल मान गया कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। तो हमें तो अल्लाह ने ऐसे ही दे दिया ना दीन, लेकिन जिनको मिलता है फिर वो वाकई इसकी बहुत सारी कदर करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब की जिंदगी में इस सोच को आम कर दे कि हम अल्लाह ताला के साथ गहरा ताल्लुक पैदा करें। यहाँ तक तिलावत सुनते हैं और साथ साथ अपना मुहासबा करेंगे।
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون।
एक छोटी सी चीज़ जो तिलावत के दौरान मेरे जहन में आई और वो क्या है कि अल्लाह ताला जब दुनिया में इंसान को कोई खूबी देता है तो उसका इस्तेमाल इंसान कैसे करता है, इसको बहुत तवज्जो से देखने की ज़रूरत है। मसलन आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इंसान को हथियार बनाने की ताकत दी, آج وہ انسان اپنے ہتھیاروں سے ایٹمی دھماکے کرتے ہوئے اس دنیا کو جہنم بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سوچ دی، سمجھ دی، عقل دی، لیکن اسی کی وجہ سے ایسے ایسے طریقے ایجاد کر دی، ایسی ایسی چیزیں بنا دی کہ جو انسانوں کے لیے بھی خرابی کا سبب ہو گئیں۔ تو نعمتوں کا صحیح استعمال انسان کی زندگی کے اندر بہت خیر لاتا ہے۔